الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد آج ہم الوجیزۃ الباہرہ نامی کتاب کی پانچویں کڑی میں آ پہنچے ہیں. شیخ قناص حفظہ اللہ کی اس تالیف کردہ کتاب میں ہم مختصراً اور بنیادی عقائد کی باتوں کو سمجھیں گے, جانیں گے اور اس کو یاد کریں گے, دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ امت میں ہونے والے عقائد کے تعلق سے بگاڑ کو ہم ختم کر سکیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا آخرت کے دن کے بارے میں جو ایمان ہے وہ یوں ہے کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور حساب کتاب کے لیے اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے. نمبر دو. نمبر تین میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میں یہ کریں گے کہ جو بھی جہنم کے اندر جانے والے ہوں گے شرک وغیرہ کی وجہ سے, وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, اور بہرحال مومنوں کے لیے جنت تو ہے ہی ہے. سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما, کہ بے شک اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, لیکن اس سے کم تر کوئی بھی گناہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے وہ معاف فرما دیتا ہے اور معاف فرما سکتا ہے, وہ قادر مطلق ذات ہے. اب دیکھیں کہ جو بھی شرک کر کے آئے گا وہ میں یوں شرک باللہ, جو بھی شرک کر کے آئے گا فقد افترا اثما عظیما, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک بہت بڑا بہتان باندھا, ایک بہت بڑی جھوٹ بات اس نے اللہ کی جانب منسوب کر دی, یعنی خدا کے علاوہ عبادت کو دوسری طرف پھیر دینا یہی تو شرک ہے. تو اللہ کے علاوہ عبادات کی تمام اقسام جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے خاص رکھی جائیں, اور اللہ کے علاوہ اگر کسی دوسری مخلوق کسی دوسری چیز کسی دوسرے شخص کی طرف اگر اس عبادت کو پھیر دیا جائے تو یاد رہے کہ یہ شرک ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتے ہیں. اور جو اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دیتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کا معاملہ بھی کریں گے, تو توبہ دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے, ہم کو توبہ کی طرف لپکنا چاہیے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورا کے اندر فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. یہ دیکھیے کہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھتا ہے. تو یا عفو عن السیئات سے مراد یہی ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو درگزر کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے, وہ یعلم ما تفعلون, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر. یاد رہے کسی کو چھوٹا اور بڑا تصور کرنا نہیں, اور اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے احکام پر چلنا اور تمام گناہوں کی نحوست سے بچنے کی اپنے آپ کو ہمیشہ تیاری میں رکھنا اسی میں ہی کامیابی ہے. جی ہاں, اور جو بھی گناہ گاری اور نافرمانی کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا اس کا معاملہ اس ذات کی مرضی پر منحصر ہے. اگر وہ چاہے تو اس کے ساتھ عدل کرے اپنے بندے کو اس کی نافرمانی کے سبب سے, یعنی عدل سے مراد ہی کہ سزا دے دے, یا اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دے. اختیار اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے, اس کو پوچھنے والا کون ہے. اور مومنوں کے بارے میں تو یہی ہے کہ جو عذاب کے وہ مستحق ہیں بقدر عذاب, بھگتنے کے بعد وہ دوبارہ جنت میں داخل ہو جائیں گے, کیونکہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے تو مشرکین ہیں, کفار ہیں. اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بندے کو اس کے گناہ کے سبب قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا, یعنی ایمان بھی عذاب القبر. یہ بھی اہل سنت والجماعت کی ایک امتیازی خصوصیت ہے. جیسے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ قبر میں تین سوالات کیے جائیں گے, اور تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, اور تمہارے رسول کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرعا يعالهم اتاه ملکان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد جو دفن کرنے والے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, اس وقت جاتے ہوئے جو آواز آتی ہے ان کی جوتیوں سے تو اس کو بھی میت سنتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اور اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اور سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی مراحل قیامت میں آپ سب سے مرحلہ قبر کو دیکھیے، یعنی یہ برزخی زندگی کا جو مرحلہ ہے، یعنی جو مکمل طور پر دنیا کے ختم ہو جانے والا مرحلہ ایک ہے، اور ایک دنیاوی مرحلہ ہے، اس کے درمیانی مرحلہ قبر کے اندر کی زندگی ہے. تو قیامت کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ قبر کے اندر سے شروع ہو جاتا ہے، اور جب دفن کر کے اصحاب المیت یعنی میت کے ساتھی احباب نکل جاتے ہیں تو اس وقت اسے سنائی دیتی ہے وہ آواز جو ان کی جوتیوں سے پیدا ہوتی ہے، یعنی جانے والے جو چل رہے ہوتے ہیں تو چلنے کی جو آواز ہے اس کو میت سنتا ہے. اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتلایا، فرشتے آ کر سوال پوچھتے ہیں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتا تھا. تو اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں، اس پر ہم ایمان لائے، تو فرشتے اس کو بتلائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اس جہنم کا جو ٹھکانہ ہے اس کو بدل کر جنت کا ٹھکانہ بنا دیا ہے. تو جنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مومنوں کو بشارت دی جائے گی. اب یہی معاملہ کافروں کے ساتھ کیسے ہوگا؟ ان کو جب پوچھا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کہتے تھے، تو سوچئے کہ ان کا کیا جواب ہوگا. وہ تو نہ جاننے کی کوشش کی ہے نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو یہ یہی کہیں گے کہ ہم تو بھائی نادان تھے، لوگ جو کہتے تھے ہم وہی کہتے تھے. تو اس کے بعد ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ ایک زبردست ضرب لگایا جائے گا ہتوڑے کے ذریعے سے، جس سے ان کی چیخیں نکلیں گی، جس کو تمام لوگ سنیں گے، تمام لوگ سنیں گے آس پاس کے تمام لوگ، خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو اس آواز کو سنیں گے. تو یہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آنے والا ہے. تو دیکھیے، تو قبر کے آداب کے ثبوت کے تعلق، یعنی یہ سب معاملہ قبر کے اندر ہو رہا ہے، تو اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حدیث کے ذریعے سے. اور اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر باب ما جاء فی آداب القبر کے تحت نقل کیا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ وہ صبح شام اپنی قبروں میں آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی وہ، یعنی جب قیامت برپا کر دی جائے گی، تو فرعونیوں کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور ان کو سخت عذاب میں لے جاؤ یہ کہہ کر حکم دیا جائے گا. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، ان کو معلوم ہوا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، یعنی قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں انہما لیعذبانی وما یعذبانی فی کبیرین، کوئی کبیرہ گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ فکان لا یستطیر من بولہ واما ھذا فکان یمشی بالنمیمہ. ایک تو ان میں سے وہ شخص تھا جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا وہ شخص تھا جو غیبت چگلی کیا کرتا تھا، چگلی کرنے کی بنیاد پر اور پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی بنیاد پر. اب دیکھیے کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے قبر کے عذاب سے. اور یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اور جس حوض کے متعلق اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، حوض، جو حوض کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ حوض کوثر، تو وہ حوض کیا چیز ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ تمام مومنین روز قیامت اس حوض پر جمع ہوں گے اور سب اس سے سیراب ہوں گے، جس کے بعد ان کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، اور اس کے پانی سے ہر وہ شخص محروم ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تبدیل کیا کرتا تھا. یعنی دین تو مکمل ہو چکا ہے، دین کی تکمیل کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں دین کے اندر کچھ کمی پاتا ہوں، کوئی نئی چیز ایجاد کر لیتا ہے، اس کو دین کا حصہ بنا لیتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ قیامت کے روز معاملہ پیش آئے گا کہ ان کو حوض سے دور کر دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ سحکن سحکن لمن بدل وعدی، کہ دور ہو دور ہو جنہوں نے میرے جانے کے بعد دین کے اندر رد و بدل کر دیا. تو ان حضرات کو اس حوض کے پانی سے محروم رکھا جائے گا. تو آپ اس سے دو چیز فائدے کے طور پر لے سکتے ہیں کہ قیامت کے دن بڑی پیاس کی شدت ہوگی، اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھے اعمال کریں، اور اچھے اعمال کر کر حوض کوثر سے ہم سیراب ہوں. دوسری چیز یہ ہے جو نقطہ ہم اس سے استنباط کیے، وہ یہ کہ دین کے اندر رد و بدل یہ قطعاً قابل برداشت چیز نہیں ہے. اسی لیے دین میں کوئی بھی رد و بدل نہ کیا جائے. جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے منزل شدہ دین کو پہنچا دیا، اسی اعتبار سے ہم کو اس دین کو آگے لے کر جانا ہے، اس میں رد و بدل نہیں کرنی ہے. اب دیکھیے اس حوض کے تعلق سے ہم کیا اعتقاد رکھتے ہیں. اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مربع کی شکل میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا حوضی مسیرتو شہرن، یعنی میرا حوض ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہے. حوض کے بارے میں مزید یہ فرمایا کہ وہ زوایاہ سواءن، یعنی اس کے چاروں کنارے جو ہوں گے وہ برابر ہوں گے، یعنی حوض مربع کے شکل میں ہوگا، اور یہ حوض بہت ہی کشادہ ہوگا، اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کے مانند بے شمار ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے اس کے اندر اس کی بڑی تفصیل آئی ہوئی ہے کہ ان قدر حوضی کما بین ایلتا وصنعاء من اليمن وان فيه من الاباريق كعدد نجوم السماء، کہ بلا شبہ میرے حوض کی لمبائی اتنی ہوگی کہ جتنی ایلا اور یمن کے شہر صنعاء جو کیپیٹل ہے ابھی، تو اس کے درمیان جتنی لمبائی ہوگی، یعنی لمبائی چوڑائی تو برابر پتہ چل گیا. ایک بیان کے بتا رہے ہیں، مثال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ ایلا اور صنعاء کے درمیان جو مسافت ہے ایسی کچھ مسافت ہوگی اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی، اور اتنی بڑی تعداد میں اس کے اندر پیالے ہوں گے کہ جتنے آسمان کے اندر ستاروں کی تعداد ہے. تو اس کے پانی کا مزہ دودھ سے بھی زیادہ بہتر اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حوض کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد بیاض من اللبن و احلا من العسل، کہ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سیراب ہونے کی تمام مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے. ہم پل صراط پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ جہنم پر قائم شدہ ایک پل ہے جس پر کانٹے اور انکڑے اور کنڈے ہوں گے، اور یہ نہایت پھسلن جگہ ہوگی، اور اس پل سے گزرنے والا ہر شخص اپنے عمل کے اعتبار سے گزرے گا، چنانچہ ان میں سے کوئی تو صحیح سالم بچ کر نکل جائے گا، اور کسی کو ذرا چوٹ لگنے کے بعد نجات ملے گی اور وہ کامیاب ہو جائے گا، اور کوئی کٹ مر کر جہنم میں گرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یضرب الجسر علی جہنم وتحل الشفاعۃ ویقولون اللهم سلم سلم قیل یا رسول اللہ وما الجسر قال دحض مزلۃ فیہ خطاطیف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شوكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. یعنی اسی کی تفصیل جیسے میں بتایا، اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ پل صراط پر مومنین آگ کی جھلک کی طرح اور بجلی کی طرح اور ہوا کی طرح اور پرندوں کی طرح اور تیز رفتار گھوڑوں اور سواریوں کی طرح گزر جائیں گے. کوئی صحیح سالم نجات پانے والا ہوگا تو کوئی زخمی ہو کر چھوڑ دیا جانے والا ہوگا، اور کچھ جہنم میں تہ بتہ لگا دیے جانے والے ہوں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بلغنی ان الجسر ادق من الشعر واحد من السیف، کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ پل صراط بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز دھار والا ہے۔ پانچ نمبر میں مؤلف حفظہ اللہ شفاعت کے تعلق سے بیان کرتے گئے، اور ہم شفاعت کبریٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ وہ مقام محمود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود تک پہنچا دے۔ مذکورہ شفاعت حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے ہی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان الناس يصيرون يوم القيامه جثا كل امه تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں مذکور ہے۔ قیامت کے دن لوگ گروہوں کی شکل میں بڑھ جائیں گے، اور ہر گروہ اپنے نبی کے پیچھے لگ جائے گا، اور سب کہیں گے کہ اے فلاں آپ ہماری شفاعت کر دیجئے، یہاں تک کہ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ لہذا یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے جنتی کے لیے جنت میں داخل ہونے کی سفارش کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آتی باب الجنتی یوم القیامتی فاستفتح فیقول الخازن من انت فاقول محمد فیقول بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم کی اس روایت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا جنت کا، داروغا یہ سوال پوچھے گا کون ہو، تو جواب دوں گا محمد۔ وہ کہے گا مجھے آپ ہی کے بارے میں یہ حکم ملا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے میں دروازہ نہ کھولوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے بعض لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، تو چنانچہ وہ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدْ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِي مَا سِوَا ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ۔ یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب و تفسیر کے اندر ہی موجود ہے، یہ بھی روایت موجود ہے جس کے اندر یہ ہے کہ تو کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے جن لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ان کو جنت کے دروازے میں سے دائیں دروازے سے داخل کر دیجئے، اور وہ جنت کے باقی دروازوں میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ اسی طرح گناہ کبیرہ کے مرتکب لوگ جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے، چنانچہ ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت لأهل الكبائر من امتی۔ سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے، اور یہ روایت صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ مروی ہے، ابواب صفت القیامہ والرقاق میں یہ روایت موجود ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے سفارش کریں گے تو ان پر عذاب کو ہلکا کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلہ تنفعہ شفاعت یوم القیامہ فیجعل فی ضحضاح من النار یبلغ کعبیہ یغلی منہ دماغہ۔ ممکن ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت اس چچا کے نام آ جائے تو اسے جہنم میں ٹخنوں تک رکھا جائے گا، جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیے کیا معاملہ ہو رہا ہے, کوئی بخشا نہیں جا رہا ہے. ہمارا آپ کا کیا, ہم گنہگار ہیں, خطاکار ہیں. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, خصوصاً کبیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور صغیرہ گناہوں سے بھی ساتھ حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام امت کے ہر ہر فرد کی حفاظت فرمائے. فیقول اللہ تبارک و تعالی شفاعت الملائکہ. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک حدیث بیان فرمائی, اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہے گا کہ فرشتوں نے سفارش کی اور انبیاء نے سفارش کی, یعنی سبھی نے سفارش کی, بس باقی رہ گیا تو ارحم الراحمین. فیقول اللہ عز و جل شفاعت الملائکہ و شفاع النبیون, انبیاء نے شفاعت کی, و شفاع المؤمنون, مومنوں نے جو ہے یہ سفارش کا معاملہ کیا. ولم يبق الا ارحم الراحمین فقد ارحم الراحمین باقی ہے. فیقبض قبضۃ من النار فیخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. تو اللہ تبارک و تعالی ایک مٹھی بھر جہنمیوں کو نکالے گا اور جنت میں داخل کر دے گا جو لوگ کبھی کوئی نیکی ہی کیے نہیں ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالی کے اختیار کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالی جلوے کے ساتھ اس دن رونما ہوگا اور یہ تمام امور اس دن انجام پائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یشفع الشہید فی سبعین من اہل بیتہ, یعنی شہید کی سفارش اپنے گھرانے کے 70 افراد کے حق میں قبول کی جائے گی. اس دن شہید کا مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ اس کے کہنے کی بنیاد پر, اس کی سفارش کی بنیاد پر 70 لوگوں کو بخش دیا جائے گا. ہاں, سفارش کا حق صرف انہی کو حاصل ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہو. من الذی یشفع عندہ الا باذنہ, ایسا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے, اور صرف ان لوگوں کی سفارش کا, ان لوگوں کو ہی سفارش کا حق ملے گا جن سے اللہ تعالی راضی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا من بعد ان یعدن اللہ لمن یشاء ویرضا, کہ مگر اس کے بعد اللہ تعالی جس کے لیے چاہے اجازت دے اور پسند کرے. ولا یشفعون الا لمن ارتضا, اور شفاعت بھی نہیں کرتے مگر اس کے لیے جس سے وہ خوش ہو. اسی طریقے پر میزان پر ہم ایمان لاتے ہیں, ترازو پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا, کہ اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے, پھر کسی پر بھی ظلم نہ کیا جائے گا, اور اس کے دو پلڑے ہوں گے اور ایک زبان ہوگی, اور اس میں خود بندے کو تولا جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعودہ اقرؤوا فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, یہ قیامت کے دن ایک بہت موٹا آدمی آئے گا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک, وہ وزن میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. اور یہ فرمایا کہ آیت پڑھو, پس ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے, ان کی کوئی قیمت نہیں, ان کا کوئی ویٹ نہیں ہوگا, اور اس پلڑے میں بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی آخری حدیث میں فرمایا کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی للرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا معنی ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان اعمال کے اندر بڑے بھاری ہیں, اور رحمان کے یہاں وہ کلمات بڑے پسندیدہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس پلے میں اعمال کے صحیفے بھی تولے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے جو طریقہ کار رکھا ہے حساب کتاب کا, یہ تو انشاءاللہ مشاہدہ ہم آخرت میں ہی کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں, ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ فینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر ثم یقول اتنکر من هذا شیئا اظلمك كتبتی الحافظون فیقول لا فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفه والبطاقة في كف في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو چھانٹ کر نکالے گا اور سارے لوگوں کے سامنے لائے گا اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلائے جائیں گے, ہر دفتر حد نگاہ تک ہوگا. پھر اللہ عز وجل پوچھے گا کیا تم میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے, کیا تم میں سے میرے محافظ کاتبوں نے کسی پر ظلم کیا ہے, یعنی جو کاتب ہیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ صبح شام ہمارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں, کیا انہوں نے ظلمن کوئی بات تمہاری طرف منسوب کر دی ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب. پھر اللہ کہے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں میرے رب. اللہ کہے گا کوئی بات نہیں, تیری ایک نیکی میرے پاس ہے, تیری ایک نیکی میرے پاس ہے, آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی. پھر ایک پرچہ نکلے گا اور اس پرچے کے اندر جو نکالا جائے گا اس میں یہ لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ فرمائے گا جاؤ اپنے اعمال کے وزن کے موقع پر کانٹے پر موجود رہو. وہ کہے گا اے میرے رب ان دفتروں کے سامنے یہ پرچہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ فرمائے گا تمہارے ساتھ زیادتی نہ ہوگی, تمہارے ساتھ قطعاً زیادتی نہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ تمام دفتر رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور وہ سارے دفتر اڑ جائیں گے اور پرچہ بھاری ہو جائے گا. اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ یعنی اس کے مقابلے میں جب کوئی چیز تولی جائے گی تو وہ چیز اس سے بھاری ثابت نہیں ہو سکتی. جی ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کس کلمے کی قیمت کا اندازہ لگائیے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ مومنین اپنے رب کو کھلم کھلا دیکھیں گے قیامت کے روز. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کریں گے, دیدار کریں گے, اس ذات باری سے بات کریں گے اور ہمارے اور رب کے درمیان کوئی حائل بھی نہیں ہوگا. اب دیکھیں جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نظر الى القمر لیلۃ البدر قال انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیته. یعنی ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جو کامل ہے یعنی جو چودھویں کی رات ہے اور چودھویں کے رات کے اندر جو چاند ہوتا ہے وہ بہت روشن ہوتا ہے, اس کی طرف دیکھ کر فرمایا بے شک تم اپنے پروردگار کو روز قیامت اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو, اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہوگا تو آپس میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی حجاب حائل بنے گا. اور ہمارا ایمان ہے کہ مسیح الدجال نکلے گا جس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی وہ روایت میں فرمایا الدجال ممسوح العین مکتوب بین عینیہ کافر، کہ اس کی آنکھیں اس طرح سے ہوں گی کہ گویا وہ مسح کر دی گئی ہوں، اور دیکھیے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترنے کے بعد مسیح دجال کو باب اللہ نامی جگہ پر قتل کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكُهُ بِبَابِ لُدِّن فَيَقْتُلُهُ، آپ علیہ السلام اسے ڈھونڈیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے ڈھونڈیں گے تو اسے لد کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے. اور نمبر نو میں ہم اہل قبلہ میں سے کسی متعین شخص کی جنتی یا جہنمی ہونے کی گواہی نہیں دیتے ہیں. نیکوکاروں کے بارے میں ہم آرزو مند تو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، لیکن ڈر بھی لاحق رہتا ہے، اور گنہگاروں کے بارے میں ڈرتے ہیں کہ انہیں عذاب سے دوچار کیا جائے گا، لیکن ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کی آرزو بھی رکھتے ہیں. نمبر دس میں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جنت اور دوزخ پیدا کیے جا چکے ہیں اور فی الحال موجود بھی ہیں. جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی ان کان من اہل الجنۃ فمن اہل الجنۃ وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ یوم القیامہ. یعنی جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو ہر صبح شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو جنت میں، اگر دوزخی ہوتا ہے تو جہنم میں. پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا مقام ہے، یہی یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے گا. اور یہ جنت اور دوزخ کبھی بھی فنا اور ختم ہونے والی نہیں ہے. یقال لی اہل الجنہ یا اہل الجنہ خلود لا موت ولی اہل النار یا اہل النار خلود لا موت. اہل جنت سے کہا جائے گا کہ اے اہل جنت تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے اور کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اور اہل دوزخ تمہیں بھی ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور وہ دوزخ میں کبھی موت نہیں آئے گی. العیاذ باللہ تبارک و تعالی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ہولناکیوں کو سمجھتے ہوئے اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے دنیا میں اور آخرت میں بھی. بارک اللہ لنا ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.